من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم, آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے تیسرا اتوار اور درس تصوف روحانی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. سب سے پہلی بڑی بات تو یہ کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک قسم کا معاشرے میں ایک فتنہ بھی ہے کہ تصوف کو بطور نظام کے تسلیم کرنے سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ ایک نظام نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر اس پر جو اعتراضات دائر کیے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر ان لوگوں سے متاثر ہو کر اعتراضات بیان کیے جاتے ہیں جو غیر مسلموں نے تصوف پر تحقیق کی اور کتابیں لکھیں, انہی کے حوالے کوٹ کر کے یا انہی کی سوچ کو ایک دوسرے انداز سے بیان کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ یہ جو روحانیت کا تصور اسلام میں داخل ہوا اس کا ماخذ منبع قرآن و حدیث نہیں ہے, ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کہ یہ ہندوؤں کے ہاں سے آئی ہوئی ایک چیز ہے جو وہاں سے لی گئی ہے, جو ہندوؤں کے طریقے موجود ہیں. تیسرا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ گوتم بدھ نے جو بڑی روحانیت کے حوالے سے کام کیا یہ وہاں سے آیا ہوا ایک طریقہ ہے, اور کچھ اس کو عیسائیت سے جوڑتے ہیں. الغرض یہ کہ اسلام کی جو خوبصورتی اور جو اس کی جو ایک حسن ہے اس کو اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعتراضات کرنے والے مسلمان ہی عیسائی ہیں. جتنے بڑے بڑے نام ہیں, یہ بہت بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں جنہوں نے تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ ان کی کتابیں پڑھ کر اور بعض دفعہ میڈیا پر ابھی آ کر اسی سوچ کو کہہ لیجئے کہ ایک ٹوپی پہنا کر مذہبی لبادے میں ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی اس کا مختصراً جو اعتراضات ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے, مختصر وقت ہے, اس میں زیادہ احاطہ نہیں ہو پائے گا. سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ماخذ کیا واقعی میں تصوف ہندوؤں سے آیا ہوا کوئی نظام ہے جو ان کے جوگی راہب جو مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں. اسی طرح گوتم بدھ کہ حقیقتاً اس کی تعلیمات کے مطابق یہ تصوف جس کے میں اور آپ ماننے والے ہیں یا عیسائیت سے آیا ہوا ایک نظام ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی صدہ آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ جان لیجئے کہ بہت واضح طور پر تصوف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل فرمائے. بالکل واضح آیات ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم گھما پھرا کر یا تاویلات کر کے اس کو تصوف پر لے کر آئیں. بالکل واضح. مثال کے طور پر سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا کہ تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض لہو لہب زینت اور ایک دوسرے پر اترانے اور مال و اولاد میں پر زیادتی کرنے اور فخر کرنے کا نام ہے. جیسے بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, وہ جو فصل اگتی ہے اس کا جو چورا چورا ہو جاتی ہے, اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی بہت بہتر چیز ہے, اور نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان. اب ایک اور یہاں دیکھیے کتنی مطلب ہے, کتنی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاری کے حوالے سے, دنیا کے لہو لہب کے حوالے سے, دنیا میں جو ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اس حوالے سے کتنا واضح پیغام سورہ حدید میں موجود ہے. تو آپ خود سوچئے کہ جس قوم کے پاس ایک مقدس قرآن جیسا نظام موجود ہے, جس قوم کے پاس ایسا زبردست واضح موجود ہو, اس قوم کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے راہبوں کی تقلید کرے کہ جن راہبوں کو خود اپنا نہیں معلوم کہ عبادت کس طرح سے کرنی ہے, جن راہبوں کا کوئی بہتر طریقہ اور انداز ہی مہذبانہ نہیں ہے. اور جو لوگ ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہیں یا وہاں رہے ہیں उनकी किताबों को पढ़ो, अपनी आंखों से जानते हैं कि राहिब कैसे कैसे अजीब और गरीब और बाज़ औकात तो इतने गैर महज़बाना तरीके से इबादत के तरीकों को राइज करते हैं कि वो आप शर्मिंदगी से बता भी नहीं सकते किसी को। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने जो तरीका दिया उसको किसी राहिब के पीछे पीछे चलने की कतन जरूरत नहीं। तो इबादत इलाही की बेशुमार आयत है, मिसाल के तौर पर एक और रूहानियत पर आयत सुनिए सूरह अल एराफ कि अपने रब को याद किया करो अपने दिल में आजजी और खौफ के साथ, जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज से, सुबह शाम और गाफिलों से मत हो जाओ। क्या अल्लाह को याद करना है, आजजी के साथ याद करना है, इनकसारी के साथ याद करना है, जोर जोर से चीख के नहीं हल्की आवाज में याद करना है, धीमी आवाज में याद करना है और सुबह शाम याद करना है, और फिर ये कहा कि गाफिलों में से मत हो जाओ। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करते रहा करो। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो और नाशुक्री ना किया करो। अब ये देखिए कि जो ये जो कितनी खूबसूरत आयात है तसव्वुफ के मुतालिक, रूहानियत के मुतालिक, के जो बार बार हमें कह रही हैं कि अल्लाह की याद, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, उसकी शब्बेदारी और तसव्वुफ इन्हीं चीजों की तो तालीम देता है, रूहानियत इन्हीं चीजों की तरफ तो लेकर आता है। तो ये एक बुनियादी। अब देखिए एक और दूसरा, ये तो था कि हिंदुत्व से जो चीज आए उसके हवाले से थोड़ा सा एतराज को हमने खत्म किया। दूसरा एतराज जो बहुत जबरदस्त तरीके से जिसका प्रचार भी किया जाता है और आज भी बरमला ये जुमले कहे जाते हैं कि जो रूहानियत है ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं, ये जाहिलों का काम है, इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका तालीम से वास्ता ही नहीं है, इनकी खानकाहों में ना कोई इल्मी दर्स होता है ना कोई तहकीक होती है, इनकी खानकाहों में बैठे हुए पीराने उज़ाम किसी किस्म की मालूमात और नॉलेज दीनी हवाले से नहीं रखते। तो ये भी एक एतराज किया जाता है और इससे बहुत ज्यादा इस एतराज को प्रोपेगेंडा बनाकर माशरे के एक पढ़े लिखे तबके को अपने रागिब किया जाता है। हम मानते हैं कुछ थोड़ी कहीं कहीं बदकिस्मती भी हमारे साथ मौजूद है कि जहां पर ये हो गया कि जनाब हर ना अहल शख्स जो है वो बाज बस बैठ गया है और पीर, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि बाज खानकाओं में है कुछ ऐसा नजारा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक जो तालीमात इब्तिदा से चली आ रही है उसको जनाब एक वाइट वॉश करके चले जाए और सबको आप कहें कि ये सब गलत है, ऐसा बहुत गलत सोच के तहत है। तसव्वुफ में तो ऐसे ऐसे अइम्मा और उलमा गुजरे हैं जो रूहानियत के भी इमाम थे और उनके हम असर उलमा उनसे इस्तेफादे फैज हासिल किया करते थे जो तसव्वुफ की दुनिया में इमाम गुजरे। मिसाल के तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को कौन नहीं जानता। इसके अलावा आप देखिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के हवाले से कितना जबरदस्त काम किया है, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हजरत हैं जो अकलीम दरवेशी के शहनशाह होने के साथ साथ यानी किश्वरे इल्म और फजल के भी ताजदार थे। लोग बड़े बड़े उलमा इनकी जूतियां सीधी किया करते थे। तो बतौर नमूना के दो तीन हवाले मैं आपके सामने पेश करता हूं। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जूजी रहमतुल्लाह अलैह, आप हदीस के इमाम, आपने अहदीस पर बहुत काम किया, खुसूसन ऐसी अहदीस जो कहा जाता है जो मौजू रिवायात हैं, गड़ीवी रिवायात हैं, उसके ऊपर बाकायदा आपकी कई तसानीफ हैं और हदीस के मामले में मुहद्दिसीन ने बाकायदा आपके लिए एक नाम वजह किया जो कहते हैं आपको हदीस के मामले में कसाई कहा जाता था कि आप कसाई हैं, कि जरा रिवायत में जरा सा खमाया उसी वक्त छोड़ दिया करते थे, इतनी सख्त इमाम। आपके बारे में आता है कि आपका इब्तिदा नजरिया कुछ इसी किस्म का था तसव्वुफ के बारे में, ऐसा नहीं था। आज तो बुग्ज़ो अदावत है, आज तो हसद की बुनियाद पे नजरियात रखे जाते हैं, उस जमाने में इल्म की बुनियाद पर इख्तलाफ अगर होता था तो वो हसद की बुनियाद पे नहीं होता था, वो नजरियाती इख्तलाफ हुआ करता था, वो उस इख्तलाफ में अच्छाइयां फूटती थी, उस इख्तलाफ से खूबसूरती निकलती थी, इस इख्तलाफ पे सिवाय गंद कत्लो गारतगरी और खून खराबा के कुछ नहीं निकलता। लिहाजा अब जो इख्तलाफ है वो हसद की बुनियाद पर है और हसद का लगाया हुआ पौधा फूल नहीं देगा, उसमें से खुशबू नहीं आएगी, उसमें से नफरत ही निकलेगी, उसमें से आग ही निकलेगी, और जो جو اختلاف حسن تعمیر پر مبنی ہو، جس اختلاف میں کسی کی بہتری منظور ہو، جس اختلاف میں اندر کا خلوص بھی موجود ہو، اس اختلاف سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو ان کے جو اختلافات تھے وہ خوبصورت اختلافات ہوا کرتے تھے. یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ آج کل کی طرح کے نہیں کہ جس کو جو بھر وہ وضاحت ہو گئی. تو امام عبد الرحمن ابن جوزی کو آپ کا دوست زبردستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لے گیا. یہ حوالہ ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار، اس کا اس پہ آپ نے تلخیص لکھی ہے، اس کا حوالہ ہے. کہتے ہیں لے گئے اور یہ بیٹھ گئے. اتفاق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس قرآن فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے. آپ بھی بیٹھ گئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درس قرآن میں ایک آیت تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد ایک اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے تفسیر بیان کی. تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کی تفسیر مجھے، یہ جو بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ مجھے آتی ہے. جو ہوتا ہے کوئی چیز اگر آپ کو معلوم ہو اور عالم بیان کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ مجھے معلوم، دل میں خیال آتا ہے. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر کہنے لگے کہ میں نے خیال، میرے دل میں خیال ہے کہ یہ بھی مجھے معلوم. الغرض تفسیر بیان ہوتی نہیں، آپ دل میں خیال کرتے رہے کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہاں تک کہ 11 تفسیر ہو گئیں. اور 11 تفسیروں پہ آپ نے دل میں کہی تو مجھے معلوم ہے. جب 12ویں تفسیر بیان کی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بیٹھا کہ اچھا 12ویں تفسیر بھی اس کی حضرت کے پاس، سنبھل کے بیٹھا اور غور سے سنی میں نے. 12ویں تفسیر ختم ہوئی میں بڑا سیر ہو گیا. 12ویں کے بعد 13ویں تفسیر بیان کی، کہتے ہیں میں اور حیرت زدہ ہوا کہ اچھا ایک اور تفسیر کی موجود. الغرض 13, 14, 15, 16, 17, 18 الغرض 44 تفسیر حضرت صاحب نے تفسیر کے قرآن کی بیان فرمائی، 44 تفاسیر ایک قرآن کی 44. کہتے ہیں کہ بس وہ 44 تفسیر کا بیان کرنا تھا، آپ نے خود بیان کیا، شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ آپ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے کے گریبان چاک کر لیا اور فرمایا حقیقتاً رب قال تو ہمارے پاس ہے، ان قرآن کا حسن اور خوبصورتی وہ آپ لوگوں کے پاس، ہم تو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کی جو اصل باریکی ہے، اس کا جو خزانہ ہے وہ آپ کے پاس ہے. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے اسلامی تصوف، اسلامی فلسفے کے حوالے سے. آپ پڑھیے، مستقل آپ نے ایک کتاب ہی اس مسئلے پر درج کی ہے، مستقل ایک کتاب ہی اس مسئلے پر درج کی ہے، جس کا نام تو عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ ہے روشنی کی طرف سفر. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکمل علم حاصل کر لیا اور تمام تو جو کچھ حاصل کیا تھا، اب میں چاہتا تھا کہ اس علم کو عملی شکل میں کہیں دیکھوں. اس علم کو اتنا خزانہ ذہن میں بھر گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس علم کی مزید باریکیاں حاصل کرنے کے لیے، اس کتاب میں مختصر میں بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں میں جناب منطق کے اماموں کے پاس بیٹھا، منطق کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں منطق کا امام ہو گیا، میری تسلی نہیں ہوئی. اس طرح فلسفے کے امام، اس طرح جناب علم الکلام کے امام، سارے اماموں کے پاس جانے کے بعد، تمام علوم حاصل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں پھر میں خانقاہوں کی طرف رجوع ہوا، اللہ والوں کی بارگاہ میں گیا. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ والوں کی بارگاہ میں صحبت اختیار کی تو میں جان گیا کہ جو کچھ رب نے فرمایا ہے اگر اس پر کہیں اسی حسن کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے، وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں خانقاہوں سے چمٹا رہا اور اس کو میں نے چھوڑا نہیں. اپنے مستقل کتابیں اس حوالے سے درج کی ہیں. شیخ عبداللہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف آئی، کتنا بڑا نام. اور آپ نے ایک بڑی مارکت الارا کتاب تصنیف فرمائی، عوارف المعارف. آپ حیرت زدہ ہوں گے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ واحد کتاب ہے تصوف اسلامی حوالے سے کہ جس میں حضرت نے علمی وہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلامی کتابوں پر پہلی مرتبہ جو انڈیکس آئی، فہرست آئی، وہ آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اس سے پہلے کتابوں میں فہرست نہیں بنا کرتی تھی، انڈیکس نہیں بنا کرتی تھی. اور جو تصوف کی وہ کتاب ہے اس کے بارے میں متعدد صوفیہ کرام نے لکھا ہے، متعدد، کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ عوارف المعارف کو پکڑ لے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ عوارف المعارف کو لے لے. اتنی مارکت دوارا کتاب، اور آج تک اس کتاب کے اوپر حاشیے لکھے جا رہے ہیں، اس کی شرائیں لکھی جا رہی ہیں، کیا کیا اس کے اندر آپ نے گور نایاب بیان کیے اس کتاب کے اندر. حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب فوائد الفوائد، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم رکھتا ہو. کیا؟ شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم رکھتا ہو، اگر ایسا ہوگا تو وہ کسی ناجائز معاملے میں تمہیں نہیں بلائے گا، کسی ناجائز معاملے میں تمہیں نہیں بلائے گا۔ حضرت داتا علی گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف الماجوب فرماتے ہیں کہ تین قسم کے آدمیوں کی صحبت سے بھاگو، اجتناب کرو۔ تین قسم کے آدمی کیا؟ ایسے عالموں سے جو غافل ہوں، ایسے فقیروں سے جو دھوکے باز ہوں، اور ایسے صوفیوں سے جو جاہل ہوں۔ ایک اور حوالہ سنیے، حضرت محبوب الہی کے بارے میں آتا ہے وہ کسی شخص کو خلافت عطا نہیں فرماتے تھے جب تک کہ وہ عالم نہ ہو۔ دیکھا آپ نے، میں علمی حوالے سے سمجھا رہا ہوں، علمی حوالے سے۔ صوفیہ کا تو طریقہ کار ہی رہا کہ انہوں نے پہلے علم حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث اور شریعت کو حاصل کیا ہے، تصوف کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم پر دسترس حاصل کی ہے، اور محبوب الہی کا آپ نے دیکھ لیا وہ اپنے مریدین میں خلافت دیا ہی نہیں کرتے تھے اس وقت جب تک ان کا مرید عالم نہ ہو۔ یہ طریقے آج بھی کچھ خانقاہوں میں الحمدللہ جاری و ساری۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بہت غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ تصوف میں اس حوالے سے لوگ، بالکل آج بھی الحمدللہ ایسے کئی پیرانے اسام ہیں جو علم کی بھی بڑی بلندیوں پر موجود ہیں اور دوسری طرف تصوف کے حوالے سے بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی میں تعریف آپ بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ دوسرے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں کہ تصوف کی دیکھیں خوبصورتی کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی کیا تعریف کرتے ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ تمام آئینوں میں ہمیں اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہم سب الحمدللہ میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں، خانقاہوں سے منسلک ہیں، اور نہیں ہے تو ان کو ہونا چاہیے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ خانقاہوں کو اس کی اصل خوبصورتی لوٹائی جائے، خانقاہوں کو اس کا اصل رونق لوٹائی جائے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کیا تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا یہ حوالہ موجود، فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جس کا دل دنیا سے متنفر ہو، فرمان الہی کو ماننے والا ہو، اس میں تسلیم یعنی سر جھکانا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو، غم رونا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہو، فقر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہو، شوق عبادت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، اور اخلاق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ دیکھا آپ کتنی خوبصورت انہیں آپ تعریف کر کے جاتے ہیں، اور کیسا تصور کو سمیٹا ہے آپ نے، یہ خوبصورتی۔ تو اسی طرح اولیاء کاملین جب ہم ان کی سیرت کا یہ ایک حوالہ، اب ایک اور طرف میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں تصوف کے حوالے سے۔ بالعموم ایک علامہ اقبال کا شعر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، پھر میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا۔ علامہ اقبال نے غالباً بال جبریل جو آپ کی کتاب، اس میں یہ بیان فرمایا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش افیوم کا درخت، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام۔ یعنی اللہ کا ولی جو ہے نا، وہ جب چلتا ہے نا تو اس کے وقار اور دبدبے سے کفار کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب بات کرتا ہے تو کفار کے دل درز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے اللہ کے ولی کو، اور ان کے ماننے والوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی علامہ اقبال کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ایسا دین اور ایسی نبوت جو تمہیں بزدل بنا دے، تمہیں کاہل بنا دے، تمہیں سست بنا دے، تمہیں تمہاری کمر نکال دے، تمہیں عجیب سا کر دے، فرماتے نہیں، مسلمان تو نام ہے قوت کا، مسلمان تو نام ہے شوکت کا، مسلمان تو نام ہے دبدبے کا، مسلمان تو نام ہے ایک ہیبت کا، کہ جب وہ کہیں سے گزر جائے تو کفار دھل کے رہ جائے کہ یہاں سے کوئی اللہ والا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایسی نبوت، اس نبوت کو مانو۔ تو اب بدقسمتی سے جو خانقاہوں کا جو تناظر ہم شکلیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک عجیب سی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ، بڑی معذرت کے ساتھ، الحمدللہ بہت سی خانقاہیں اچھا کام کر رہی ہیں، میری یہ اوقات ہی نہیں کہ میں خانقاہوں پہ کلام کر سکوں، لیکن بالعموم میری جو آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اب جو خانقاہوں کا تصور ہے وہ بالکل ہی دنیا سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ پیر صاحب ہیں، مرید ہے، باہر کوئی سروکار نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں، معاشرے کو سدھارنا کس طرح سے ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں، پیران عزام کا کردار کیا ہے، علامہ نہیں کا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو یہ جو کردار ہے اب خانقاہوں کا نظر نہیں آ رہا، بس وہ ایک پیر صاحب ہیں، سالانہ گیارہویں ہیں یا مختلف پروگرامات ہیں، عرس ہے، تقریبات ہیں، پیر صاحب کا وظیفہ ہے، ایک وہ شجرہ شریف کی کتاب ہے، جناب لیجئے پیر صاحب, تو اس قسم کی صورتحال بڑی معذرت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے پیرانِ عظام کا ایک شکل پیش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ پڑھ لیجئے تصوف کی, پوری تاریخ. تصوف کی تاریخ میں دو حصے نظر آتے ہیں ہمیں صوفیوں کے. ایک حصہ وہ ہے جو راتوں کی شب بیداری ہے, جو تسبیح و تحلیل ہے, کثرت سے گریہ و زاری ہے, اللہ کی بارگاہ میں منانا ہے. اور دن میں وہی فقیر, وہی پیر کہ جس کی داڑھی آنسوں سے تر رہتی تھی, اس کی آنکھوں میں جلال ہے, ہیبت ہے, اور شیر کی طرح بیٹھ کر کفار کو للکار رہے اپنے مریدین کے ساتھ. یہ اس کی زندگی کی خوبصورتی تھی, یہ اس کی زندگی کی خوبصورتی تھی. وہ خانقاہ میں تو اتنا عاجز ہے کہ اس سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی, اور جب وہ آتا ہے اپنے کرنے پر تو حضرت علی کرم اللہ جی کی مثال موجود ہے کہ درہ خیبر اٹھا کر باہر پھینک دیا اور سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے عالم میں. یہ وہ کردار ہے اس ہستی سے ملا ہوا, اس ہستی سے روحانیت ہم تک پہنچی. تو یہ بنیادی چیز, کیا صوفیہ کرام واقعی میں ان کا یہی کام تھا کہ خانقاہوں میں مریدین کو بٹھا کر مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے اپنے مریدین کو وظیفہ دے کر اور بس ان کا کام ختم ہو جاتا تھا؟ کیا یہی خانقاہیں تھیں؟ کیا اسی طرح مریدین کی تربیت ہوتی تھی؟ تو جناب میں نے جتنا پڑھا ہے ایسا نہیں تھا, ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا اب ہے. تھوڑے سے کچھ حوالے دینا چاہوں گا میں آپ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیں آپ اپنے مرشد کامل آپ کو تیار کرتے ہیں, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی ایک پروفیسر کا انتقال ہوا ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا لیکن آخر میں ان کے دانی آتا ہے, پروفیسر دانی. یہ ماہر آثار قدیمہ تھے اور تقریباً 16 زبانوں پر عبور تھا ان کا, 16 زبانوں پر عبور تھا, اور دنیا کے سارے بڑے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے سارے. پچھلے جو سنڈے اخبار آیا ہے اس میں ان کا پورا آرٹیکل آیا, میں نے ایک حصہ اس کا پڑھا. وہ انہوں نے خود اپنی تحقیق سے بات ثابت کی ہے کہ محمد بن قاسم صرف سندھ تک آیا تھا. ہم کہتے ہیں نا جی اسلام پھیلا محمد بن قاسم آیا, یہ غلط بات ہے. محمد بن قاسم صرف سندھ تک آیا تھا, اسلام ہندوستان میں صرف صوفیہ کرام کا صدقہ ہے, صرف صوفیہ کرام کا صدقہ ہے, اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. کسی بھی جرنیل, کسی بھی فوجی, کسی بھی سپہ سالار کا کام نہیں ہے. ہندوستان کی سرحدوں تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور, خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اور اس سے زیادہ حضرت عثمان غنی کے دور میں تجارت سندھ کی بندرگاہ تک ہوتی تھی. عرب آتے تھے, صحابہ کرام آئے یہاں پر. اسلام لیکن ہندوستان میں نہیں تھا, بالکل ابتدان بندرگاہ پر یہ کام ہوتا تھا, یہیں سے تاجر واپس چلے جاتے تھے. آپ پڑھ لیجئے تاریخ کو. لہذا اسلام اگر محمد بن قاسم بھی آیا ہے تو یہاں کی بندرگاہ سے واپس پلٹ گیا سندھ کی. اسلام سے اب کہاں صوفیہ کا صدقہ ہے؟ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا آپ کے سامنے, ذرا کو غور سے سماعت فرمائیے گا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کی تربیت کرتے ہیں, اور ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جب وہ مکمل آپ کی نگاہوں میں یکتا روزگار ہو جاتا ہے تو اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہوئے ہندوستان جاؤ. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد آپ کو ملتا ہے, آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں. اب آپ حیرت کی بات دیکھیں, ہندوستان اگر اس میں پاکستان بھی ملا لیں, بنگلہ دیش بھی اس وقت کا ملا لیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو جزائر تھے جو اس وقت کا ہندوستان تھا, کتنی بڑی ریاست تھی, کتنا بڑا ملک تھا ہندوستان, آج بھی کوئی چھوٹا اس کا رقبہ نہیں ہے. اور اس وقت جو حکمران ہیں وہ آپ دیکھ لیں, وہ رائے پتھوار, اس کا پھر بیٹا بعد میں آیا پرتھوی راج چوہان آیا, یہ حکمران جو انتہائی ظالم اور جابر. اب یاد رکھیے کہ جہاں حکمران اپنا کیپٹل, اپنا دارالخلافہ بناتا ہے, وہ ہر لحاظ سے سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے. مرکز تو اسی جگہ کو بنایا جاتا ہے نا جہاں اس کی فوج سب سے زیادہ ہو, اسلحہ سب سے زیادہ ہو, ماننے والے سب سے زیادہ ہوں. ہم عجیب حال دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب بالکل لمبا سفر کرتے ہوئے پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں تو اجمیر میں ڈالتے ہیں جو کیپٹل ہے اس کا. کسی جنرل کی مجالے گھس کے دکھاتا, کوئی فوج تھی گھس کے دکھاتی, کوئی تھا جس کے ایسا. دیکھ کہاں آتے ہیں, اس دارالخلافہ میں آتے ہیں جہاں بادشاہ خود موجود ہے, اجمیر میں جو پورے ہندوستان کا مرکز ہے. ایک تنہا شخص ہمیں خواجہ صاحب کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی مرید ہے. تنہا آپ سفر کرتے ہیں, اور تنہا سفر کر کے کہاں آ کر بیٹھتے ہیں؟ اہم اسی جگہ پر کہ جو ہندو دارالخلافہ ہے, ہندوت کا دارالخلافہ ہے, اس جابر بادشاہ کا دارالخلافہ ہے, وہاں آ کر آپ بیٹھتے ہیں. یہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ یہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو تیز آندھیوں کا سامنا کر سکے, یہ وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جو جس کا سر صرف پروردگار عالم کے آگے جھکتا ہے, یہ وہی اس خطرناک اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پیچھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہو. عام آدمی کے بس کی بات نہیں, بڑے بڑے جرنیل وہاں نہیں گھس سکے, بڑی بڑی فوج اسلامی نہیں گھس سکی. ایک تنہا شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, یہ نہیں کہ جناب کسی دور جگہ سے تبلیغ کا آغاز کیا, کہیں ایسی جگہ سے آغاز کیا جہاں پہ فوجیوں کو پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہو, نہیں جناب دارالخلافہ, ہندوت کا دارالخلافہ, وہاں سے آپ تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مشکل کام تھا, کتنا ناممکن کام تھا ایک تنہا ہستی کے لیے. اس کے بعد پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے, کہ جو کام فوجیں نہیں کر سکتی, جو کام علماء نہیں کر سکتے, وہ کام ایک مرد کامل نے ایسا کیا کہ ہندوستان میں 90 لاکھ مسلمانوں کو, ہندوؤں کو مسلمان کر دیا. یہ کس کا کام تھا؟ یہ آپ ہی کا کام تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, آپ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جس علاقے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا یہ جنگل تھا, یہاں پہ ڈکیت تھے, ڈاکو رہا کرتے تھے. بالکل آپ نے بھی جو زبردست کام کیا, تو آج پاکستان میں جو یہ جو محبت کی صدائیں ہیں, ہر گلی کوچے میں مسجد ہے, ہر جگہ جناب خانقاہ ہیں, یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی محنت کا ثمرہ ہے؟ لہذا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر یہ صوفیہ کرام جس میں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت داتا علی گنج بگ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, واللہ اگر یہ ہندوستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھتے تو علامہ اقبال بھی حکیم الامت نہیں ہوتے, محمد علی جناح قائد اعظم نہیں ہوتے, کوئی سر سید کو جانتا نہیں. یہ تو اپنی دور کی بات, پاکستان کا تصور بھی نہیں آتا. پاکستان کا تصور تو اس لیے آیا نا کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے تھے, ان کو مسلمان کس نے کیا تھا؟ ان کو مسلمان کی... لہذا یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ یہ پاکستان سچ کا ہے, صوفیاء کرام کا, ان کی محنت کا ثمرہ ہے, ان کی جدوجہد کا ثمرہ ہے, ان کی جو پورے ہندوستان میں انہوں نے جو زبردست محنت اسلام کے اوپر کی, اگر اس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑا ثبوت پاکستان کا وجود ہے, پاکستان کا وجود ہے. یہ تو بعد کے لوگ ہیں, انہوں نے تو صرف قراردادیں پیش کی ہیں, انہوں نے صرف جلسے کیے ہیں, اصل بنیاد اگر کسی نے پاکستان کی فراہم کی ہے تو یہ صوفیہ کرام نے فراہم کی ہے. یہ بنیادی بات ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے قطع نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ جناب انہوں نے پاکستان تو بنا دیا تھا اس پہلے اللہ والے نے, اس نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں قدم رکھا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بنیادی بات. اب دیکھیے ایک اور بات, آخری بات اور سماعت فرمائیے, اس میں ایک دو باتیں اور ہیں. یہ دیکھیے کہ جتنے بھی بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے, 900 سال کے قریب ہندوستان پر حکومت ہے بادشاہوں کی, بڑے بڑے بادشاہ ہیں اس کے اندر, بڑے بڑے بادشاہ. اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شہاب الدین محمود غزنوی ہے, شہاب الدین غوری ہے, قطب الدین ایبک ہے, شمس الدین التتمش ہے, اورنگزیب عالمگیر ہے. ان سارے حضرات کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں, ان کے متعلق لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں, انہوں نے جو کامیابی کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی ہے اس کی بنیادی وجہ ان بادشاہوں کا وہ تعلق تھا پیرانے عزام سے, ان بادشاہوں کی وہ صحبت تھی اللہ والوں سے جو ان کو قدم قدم پر رہنمائی اور دستگیری کرتی رہتی تھی, جو قدم قدم پر رہنمائی اور دستگیری کرتی رہی. ورنہ کبھی آپ عقل سے سوچیں کہ ہندوستان میں ہمیں بادشاہوں کی طرف سے تشدد نظر نہیں آتا, یعنی ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں کی, مگر پھر بھی ہندو اکثریت ہونے کے بعد بڑا پیسفل ماحول تھا, بڑا محبت والا ماحول تھا, بڑی سکون کے ساتھ حکمرانیاں کی ہیں 12-12 سال, 14-14 سال, اور مسلمانوں نے تقریباً 900 سال. یہ کس کا کام تھا؟ دراصل میں یہ فوجوں کا ڈنڈا نہیں تھا, یہ فوجوں کی تشدد نہیں تھا, یہ وہ صوفیاء کرام تھے جو لوگوں کے درمیان موجود رہ کر ان کو امن و آشتی کا پیغام دیتے تھے اور اپنی خانقاہوں سے ان کے درد اور دکھ مٹایا کرتے تھے. اور پھر اس وقت کی بات جو ہوگا سو ہوگا, آج بھی حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں دیکھیے کیا رش ہوتا ہے, اور ہندو کیسے کھینچے چلے آتے ہیں, عیسائی کیسے کھینچے چلے آتے ہیں, ان کے نام پر سب متفق ہیں, ان کے نام پر سب آج ایک ہیں. یہ بنیادی بات تھی آپ کے کام کی. تو اب دیکھیے اکبر بادشاہ نے ہندوستان کے اندر کفر و الہاد کی مہم چلائی, ایک عجیب سا دین بنایا دین الہی, ساری جناب وہ قوتیں کھڑی ہوئیں کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی اندر حسرت تھی. اس وقت بھی اگر اس طوفان کا کسی نے سامنا کیا تو وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ بھی جناب حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ, ایک فقر و درویشی میں پلا ہوا نوجوان حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات, کہ جنہوں نے تنہا اکبر جیسے طوفان کا راستہ روکا اور واپس ہندوستان کو قومی دھارے میں شامل کر دیا۔ تو یہ بنیادی بات۔ اب دیکھیں اس میں آخری بات ایک دو اور عرض کرتا چلوں تاکہ اور ذہن ذرا اور واضح ہو جائے۔ یہ خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو میں نے کیے کہ تصوف وہ نظام ہے جو انسان کی صرف جسمانی تربیت کی توجہ نہیں دیتا۔ یا آپ نے نیت باندھ لی، سر جھک گیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا۔ اسلام سر اور رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ روح اور دل اور اپنے رونگٹے رونگٹے کو عبادت کرواتا ہے۔ تصوف کا کمال یہ ہے۔ لیکن شرعی طور پہ تو ٹھیک ہے، آپ نماز کے ارکان پورے کریں، شرائط پوری کریں، آپ کی نمازیں ہو جاتی ہیں، لیکن تصوف اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہے۔ تصوف صرف یہ نہیں کہتا کہ سر جھکا لو، رکوع کر لو۔ تصوف کہتا ہے کہ تمہارا دل بھی جھکے، تمہارا رونگٹا رونگٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یہ بنیادی بات۔ لہذا ذکر الہی سے سرشار ہوتا ہے ایک صوفی، اس میں تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، اس میں اعتبار ہوتا ہے، افو و درگزر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، مکاری میں اخلاق کا یہ اعلیٰ نمونہ بنتا ہے۔ اور ایسا نمونہ بنتا ہے جب یہ ساری چیزوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے تو ان کی زیارت کرنے والے اسلام سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے کی اخلاق کیا ہیں، تو اگر انہوں نے کہا خلق القرآن، کہ جو کچھ قرآن ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسن ہے۔ اب اسی اخلاق کا پرتو تو صوفی ہوتا ہے، اسی اخلاق کی خوبصورتی تو صوفی ہوتا ہے، اسی اخلاق کی روشنی تو صوفی ہوتا ہے۔ نتیجتاً جب صوفی کا دل اس اخلاق سے منور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ خود رنگتا ہے تو دوسروں کو رنگ لگ جاتا ہے۔ جب وہ خود اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو اس کی صحبتوں میں بیٹھنے والے رنگ جاتے ہیں، اس کے جناب اس کے مرید رنگ جاتے ہیں، اس کے باورچی رنگ جاتے ہیں، اس کے دھوبی رنگ جاتے ہیں، اس کے پڑوسی رنگ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومنے والے رنگ جاتے ہیں، حد یہ کہ اس پہ نظر ڈالنے والے رنگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی رنگ کا کمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اللہ انسان، دیکھیے آخری بات کہ کسی انسان کو صحیح کرنا انتہائی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور سب سے زیادہ مشکل کام یہ کہ کسی انسان کو صحیح کر کے اس کی اصلاح بھی کر دی جائے۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تو اللہ والے ایک دو نہیں، تین چار نہیں، لاکھوں لوگوں کو وحشت اور درندگی سے نکال کر اللہ والے بنا دیتے ہیں۔ ان سے بڑا کام کون کرے گا؟ تو آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہ تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نجم پر گئے۔ نجم کا معنی دو ہے، نیچے اوپر سے نیچے آنا اور نیچے سے اوپر جانا، دونوں معنی میں نجم استعمال ہوتا ہے، نجم دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ نیچے سے اوپر گئے تب بھی اللہ نے قسم کھائی، اور اوپر سے نیچے آئے تب بھی اللہ نے قسم کھائی۔ تو تیرے رسول نے تو بتا دیا کہ زمین پر رہتے ہوئے نجم بن، زمین پر رہتے ہوئے نجم بن، مگر تیرا حال یہ ہے کہ تو ابھی چاند کے اترنے اور چڑھنے مد و جزر میں ہی لگا ہوا ہے کہ اب یہ چاند کی تاریخ ہوئی ہے، اب یہ چاند چلا ہے، اب چاند کی یہ تاریخ ہوئی ہے، اب چاند کی یہ تاریخ ہوئی ہے۔ یعنی اسلام مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ مد و جزر میں نہیں الجھتا بلکہ وہ خود نجم ہو جاتا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر اس کی رفعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کی عالم کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن پڑھنے، اس کو سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں یہ مبارک محفلیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار اس مبارک محفلوں سے ہمیں خوبصورت باتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما، اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم قدم قدم پر ہماری رہنمائی دستگیری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علیہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔